جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ، نہیں بلکہ دو تین مرتبہ سے، سورہ قاف کی تفسیر پہ، اور ابھی ظاہر ہے کہ وہ کمپلیٹ تو نہیں ہوئی ہے اور اس میں کئی مطالب موجود بھی ہیں، لیکن ایک اور بات تھی کہ جس کی طرف میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی ایک گفتگو ہو، اور وہ اس حوالے سے تھی کہ تھوڑا سیلف ریفلیکشن کے عنوان سے، یعنی ایک جو جس قسم کے ہمارا الحمدللہ اب تو کئی سال ہو گئے کہ اس قسم کی نشستوں میں جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس تقریباً نماز اور دیگر عبادات میں جس پرابلم میں ہم آ جاتے ہیں، کہ یہ چیزیں ہمارے روٹین اور عادت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس صورت میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فار ایگزامپل میں کچھ مسٹیکس یا عرفا کے حوالے سے ہی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں بغیر نام لیے ہوئے۔ کہ ایک صاحب تھے، مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت اچھے کسی انسان کے فرزن، والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ان کے چھوٹے بہن بھائی تھے اور فیملی کی کفالت کی ذمہ داری ان پر آ گئی، وہ گئے وہاں سے ایران سے عراق کی زیارتوں کے لیے، اور جب زیارتوں کے لیے گئے تو انہیں وہاں پر اتنا اچھا لگا وہاں کا ماحول کہ انہوں نے، ان کا دل یہ چاہنے لگا کہ میں اب یہیں رہوں اور میں اپنی رہائش کو ادھر ہی منتقل کر لوں، مطلب نجف میں، کربلا میں یا ایسی جگہوں پہ۔ تو تقریباً جب وہ واپس آنے کا زمانہ ان کا آیا، اور وہ آلموسٹ اب اس بات پہ آ گئے تھے کہ میں یہ کام کر جاؤں، تو ان کو اس ایک رات کو اپنے والد صاحب، مرحوم والد، خواب میں نظر آئے، اور ان کے والد مرحوم جو تھے وہ بڑے متقی مومن اور ایک بہت متدین انسان تھے، اور والد اس شکل میں نظر آئے کہ ان کے ساتھ، والد کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی تھا 5-6 سال کی عمر کا، جو اب یتیم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ ایک بات پتہ ہے کہ اگر تم ان مقامات پر، ان اطبات پر اور ان بابرکت جگہوں پر آ کے زندگی گزارو اور بسر کرو، اور یہ جو بچہ ہے اس کے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھو، یہ تمہارے پوری زندگی ان جگہوں پر رہنے سے زیادہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا۔ تو انہوں نے پھر جینے کے جن صاحب نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے اس کی تشریح کی جو اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ انسان جب مثال کے طور پر حرم میں جاتا ہے، ان مقامات پر جاتا ہے، اور وہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے، ہاں، اور یہ سب آپ لوگوں نے چیزیں محسوس کی ہوں گی کہ جب آپ چہلم پہ جاتے ہیں، عاشور پہ جاتے ہیں، تو زیادہ تر باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر، مطلب اتنا اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، ایسی واک ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، حرم کی اتنی رونق تھی، 1,70,00,000 آدمی تھے، ایسے علم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ ظاہری لذتوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی کہ جب تم وہاں اس علاقے میں، ان جگہوں پر اس طریقے سے جا کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ شب جمعہ ہے، اور یہ یہ ہے، اور یہ فلاں ہے، اور فلاں، یہ ایک لذت میں بدل جاتی ہے، اور وہ لذت حجاب بنتی ہے تمہارے نفس کی ترقی کرنے میں اللہ۔ جبکہ اگر تم مثال کے طور پر کسی یتیم کی کفالت کرتے ہو کسی اور جگہ، یعنی کہ اگر قربتاً اللہ یہ کام کرتے ہو، زحمت اٹھاتے ہو، تو وہ زحمت کشی جو ہے وہ مسلسل تمہارے نفس کی تربیت، تہذیب، تزکیے اور ان سب کا سبب بنتی رہتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کہ یہ ایک چیز इस हवाले से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ख़तरा सा महसूस होता है कि कहीं हमारी ये सारी गुफ्तगू और ये तमाम चीज़ें कि हाँ हम ये कहते हैं ठीक है चलो, एक यानी एक ज़हनी अय्याशी के तौर पे बन गई एक बात, या इस तरीके से बन गई कि वही हमारे लिए भी एक ज़ाहरी लज्जत वाली बात हो गई, या एक आदत बन गई कि हम 15 दिन बाद या एक हफ़्ते के बाद जमा होते हैं, कुछ सुन लेते हैं, और जैसे वो सदक़े वाली एक बात नहीं होती कि हमारे सामने कोई गरीब मिस्कीन आता है तो हम उसको 5 रुपए 10 रुपए निकाल के दे देते हैं और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। यानी सिर्फ जिम्मेदारी क्या पूरी हो गई, हम अपने दिल की चुभन को मिटा देते हैं, उसको वो कर देते हैं। कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से मुझे काफ़ी दिल में बार बार बात आ रही थी कि इस हवाले से हम ज़रूर कुछ बात करें और ज़रूर कुछ सोचें, ठीक है, कि इन्हें खुदा ना खास्ता हम इस किस्म के किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं। तो वो वही होता है कि यानी वो लज्जत ज़ाहरी नफ्स की तरक्की और तरबियत में रुकावट बन जाती है कि हम एक ये काम कर रहे हैं जनाब, हम दर्स कर रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं, और फिर यानी कि जहनी तौर पर एक और बात भी होती है कि जब हम जहनी तौर से किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं और अच्छे से समझ रहे होते हैं तो बजाते खुद वहां भी हमारा नफ्स एक सेटिस्फेक्शन और एक लज्जत को महसूस करता है, और फिर उसके जो अमली तकाजे होते हैं उन अमली तकाजों को पूरा करने के हवाले से आमतौर से फिर लोग कमजोरी दिखाते हैं कि मैंने एक बात समझ ली, उस समझने की वजह से मैंने जो लज्जत महसूस की, जो मुझे मजा आया, जो मुझे अच्छा लगा, अब मैंने ये मुझे ये लगा कि हाँ यही मेरा सरमाया है, ठीक है ओके, कि मुझे समझ में तो आ गया, कुरान समझ में आ रहा है, दीन समझ में आ रहा है, दीगर कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। यानी इस हवाले से मैं चाह रहा था कि थोड़ा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के अगर अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहें तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात होगी, वरना कम से कम ये कि अपने आप को इस हवाले से देखें कि नमाजों में कितनी बेहतरी आ रही है, ठीक है, नमाजों के हवाले से क्या बेहतरी आ रही है, कुरान की तिलावत में कितनी तवज्जो, और यानी कि कुरान से जो मैसेजेस ग्रैस्प करने वाली बात है वो किस कदर हो रही है। और एक और भी बात मैं फिर वही बगैर नाम लिए कि किसी ने किसी से पूछा मौत के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, तो जवाब देने वाले ने जवाब देने के बजाय उसकी शक्ल को, उसके जुस्से को गौर से देखने के बाद एक जुमला ये कहा कि तुमने ये सवाल हकीकतन पूछा ही नहीं है, यानी तुमने जिस तरीके से सवाल ये पूछा है तो उससे ये बात लग रही है कि तुम सिर्फ एक कहानी सुनना चाहते हो। जवाब नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हर सवाल पूछने वाले का की एक हालत होती है, एक हैसियत होती है, यानी कि जो इंसान इस बात में हकीकतन दिलचस्पी रखता है कि मौत के बाद क्या होगा, उस इंसान के पूरे वजूद पर मौत की फिक्र के आसार नमूदार होते हैं। तुम मुझसे सिर्फ एक कहानी सुनना चाहते हो और तुम्हें कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, ये यानी ये वो बातें जो हैं कि बड़ी अहमियत वाली, कि जिसमें क्या है कि यानी मिसाल के तौर पर कि अगर तुम इस सवाल का जवाब सुनना चाहते हो, गिरिया है, आंसू कितने गिरते हैं, दिल कितना तड़पता है हकीकत को पाने के लिए, उसके लिए कितनी कुर्बानी देते हो, चाहत कितनी है, मोहब्बत कितनी है हक की, इन तमाम मैदानों में कदम आगे बढ़ाए हैं तो इस सवाल का जवाब पूछो और सोचो और चाहो, तब तुम इस सवाल का जवाब लेने के दिए जाने के हकदार हो कि तुम्हें यह बात बताई जाए। ठीक है, नहीं कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को उसका भी सुनाया था, शहीद मुताहरी जैसा इंसान कि उन्होंने खुद इस बात को बयान किया है कि जब उनकी पहली मरतबा मुलाकात हुई थी सैयद हाशिम हद्दाद से, कुम जब वो आए थे, और यानी वो उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की थी कि मैं उनसे तनहा मुलाकात करूँगा, तो उन्होंने तफसीलात तो नहीं बताई लेकिन इतना कहा कि ये मर्द जो है ना ये बहुत बुजुर्ग इंसान है। तो इतना कहा और एक दो बातें उस मुलाकात की बताई, जो उनमें से एक बात ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा, यानी सैयद हाशिम ने इनसे पूछा कि नमाज कैसे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि नमाज में मैं अच्छे से दिक्कत करता हूँ, मायनी पे तवज्जो करता हूँ और ये सब करता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर किसकी नमाज पढ़ते हो, मायनी की नमाज पढ़ते हो या अल्लाह की नमाज पढ़ते हो। तो ये वाले जो उमूर है ना कि यानी जिसमें खतरा जो सबसे बड़ा होता है, खतरा सबसे ज्यादा जो बात होती है वो ये होती है कि इंसान कहने को बहुत अच्छा है कि जी हम राह मारिफत पे चल रहे हैं, हम सैर व सुलूक इलाही के तलबगार हैं, लेकिन इन द एंड साबित क्या होता है कि हमने थ्रू आउट सिवाय दुनिया के और अपने आप के न किसी को चाहा है न किसी को देखा है। और उसकी अलामतें क्या हैं, उसकी अलामतें यही हैं कि अगर तुम्हारी तलब और तमन्ना तुम्हें रातों को उठाती नहीं है, कुरान करीम में बाकायदा आयतें मौजूद हैं कि उनके पहलू जो हैं सूरह सजदा की उसमें हैं कि उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं रातों, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मवादिअ, कि उनके पहलू नर्म और गर्म बिस्तरों से अलग होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप नहजुल बलागा में कुछ भी ना पढ़ें तो खुतबा नंबर 191 जो खुतबा हुमाम है, औसाफ मुत्तकीन जो 191 है ना हुमाम, वो जरूर पढ़ लें और उसको ज्यादा से ज्यादा याद करने की और याद रखने की कोशिश करें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है कि मुत्तकीन कौन लोग हैं कि रात की तन्हाई में अपने बिस्तरों से अपने पहलुओं को अलग करके आयात कुरानी की तिलावत करते हैं, कुरान की आयतों के जरिए से अपने दिलों की बीमारी की दवा ढूंढते हैं, शिफा तलाश करते हैं। जब कोई आयतें ऐसी मिलती हैं कि जिनमें अल्लाह के गज़ब और जहन्नम का जिक्र है तो ऐसे तड़पते हैं कि गोया इन आयतों में से इन से मुराद वही हैं, और इस तरीके से खुदा से उस गज़ब से पनाह मांगते हैं। जब उन आयतों पर पहुंचते हैं कि जिनमें अल्लाह की तरफ से जन्नत और नेमतों का वादा किया गया है तो शौक के साथ एक लपक और ललक के साथ उसको तलब करते हैं, दुआ करते हैं, ये हालत है उनकी। और जब दिन आता है अल उलमा ओ दिन के वक्त क्या होते हैं, साहिबान इल्म होते हैं। यह है मुत्तकीन। तो कहने का मतलब यह है, यानी मैं जो ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम जब भी कोई भी बात करते हैं, यानी कोई भी दर्स करते हैं, कि मैं आप लोगों से एक बात बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना ये हकीकतन कुछ भी नहीं है। अगर ये सब कुछ हमारी अपनी जात को ना बदले, इसकी वजह से हमारे अंदर हरकत पैदा ना हो, इसकी वजह से हम अपने उस होल से बाहर ना निकलें जिसके हमने अपनी दुनिया को और अपनी लज्जतों को और सबको सजा बना के जो अपने इर्द गिर्द का पूरा खोल बना लिया है, اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ ہماری گفتگو اس سے ہمیں باہر نہ نکال سکیں اور ہمیں اس راہ پہ نہ چلا سکیں کہ جس میں ہم الٹیمیٹلی, اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بھی عرض کروں یہاں اس میں, کہ یہ بڑا عجیب ایک پہلو ہے کہ اگر واقعاً کوئی شخص اس راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ان تمام حضرات سے الائنڈ پاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ جو پوری انسانیت میں اس راہ کو طے کیا ہے جنہوں نے, یعنی انبیاء کے اصحاب, اصحاب خاص, مثال کے طور پر سلمان, ابو ذر, مقداد, امام حسین علیہ السلام کے اصحاب, شہدائے کربلا, یعنی آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ ان سے جدا نہیں ہیں, آپ ان سے الگ نہیں ہیں, زندگیاں قریب ہیں, ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا, اس کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے. اور ورنہ پھر وہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے یہ جملے نا کہ وہ لوگ جب جہنم سے نکلیں گے, نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے, کیونکہ آخرت جو ہے وہ فقط اور فقط دنیا کی زندگی کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے, آخرت میں کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جو کچھ ہم نے یہاں پر بنایا ہے اس کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے ہم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ رہتے اپنے اسی کے اندر تھے, اسی خول کے اندر ہی رہتے تھے, اسی میں ہماری چاہت تھی, اسی میں ہماری لذت تھی, تھوڑی دیر کے لیے نکل کے ادھر بیٹھ جاتے تھے خدا کی بات سننے یا قرآن کی بات سننے کے لیے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ ہماری یا ذہنی یا عیاشی تھی یا تکلف تھا. تو کیا ہوگا کہ اسی طریقے سے جب تھوڑی دیر کے لیے نکلیں گے, یعنی کہ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے نکلتے تھے اور لوٹ کے پھر واپس اسی جگہ پہ. تو یہ سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے. یعنی میں کئی دفعہ سے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر تھوڑی بات کروں گا, اور اس میں بلکہ اگر ہم سب مل کے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس حوالے سے کہ ہاں ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا پا رہے ہیں, اپنے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہاں پر آخری بات, تو پھر میں اپنے اصل ٹاپک پہ آ جاتا ہوں, کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو انسان واقعاً خدا کے رستے پر ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی یا اس کو جو سب سے اہم ترین اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے لائف میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ میری شخصیت کا وہ رخ جو الہی ہے وہ خود مجھ پر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کے جو شخصیت اور نفس ہے نا, اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ اس دنیا مادی کی طرف ہے اور دوسرا رخ جو حقیقی پہلو ہے, حقیقی ڈائمنشن ہے انسان کی, وہ خدا کی طرف ہے. جو شخص اس راہ پر ہوتا ہے حقیقتاً, وہ اپنے اس پہلو کو, اپنے اس پہلو کو ایکسپلور کرنا شروع ہو جاتا ہے, جاننا اور پہچاننا شروع ہو جاتا ہے جو رخ الہی ہے. اور اس میں بھی شاید آپ کو یاد ہے, میں نے سید ہاشم حداد کی وہ پورا واقعہ تو نہیں نقل کروں گا, لیکن یہ کہ انہوں نے جب اس ایکسپیرینس کو اپنے بیان کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے اس چیز کو پایا ہے تو وہ بہت, یعنی ظاہری طور سے بہت تکلیف کی حالت میں تھے, بہت مینٹل ٹارچرس سچویشن میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں, میرے دو حصے ہو گئے, کہ میں اپنے جسم سے نکل کر ایک میرا حصہ جو ہے وہ لطیف ہے. لطیف کا مطلب سمجھتے ہیں بالکل ہلکا پھلکا نورانی, کہ جس میں کوئی دکھ نہیں ہے, درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, مطلب سو پیسفل اینڈ پلیزنٹ. कि मेरे दो हिस्से हो गए, और मैं पलट के उस जिस्म की तरफ देख रहा हूं कि जिसमें ये सारी गंद और शिर्क जो है ना ये भरा हुआ है। कि जब पहली दफा उन्होंने कहा कि बिल्कुल कि उस तकलीफ और अजियत के आलम में मैं जा रहा था बिल्कुल के बयाबान और सहरा की तरफ, कि मेरे बिल्कुल दो हिस्सों में मैं हो गया। कि हर इंसान के इस तरीके से दो रुख हैं, और हम बदकिस्मती से क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी हमारी इन्वेस्टमेंट किस डायमेंशन पे हो रही होती है, जो इलत दुनिया है, और दुनिया की तरफ जो हमारा रुख है ये हकीकतन मुर्दार है, डेड है। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत वो डेड बॉडी है कि जो इन द एंड, यानी कि अगर जाहिरी तौर से आप देखें तो दुनियावी जिंदगी का अंजाम क्या है? एक मुर्दार जिस्म है, और क्या है? इसके अलावा कोई भी इंसान है उसकी मादी लाइफ कहां कल्मिनेट करती है? हर एक की इसी जगह पे पहुंचती। तो अगर हमने उस पहलू को नहीं एक्सप्लोर किया, उस चीज को नहीं हासिल कर पाए, तो ये फिर एक बहुत बड़े खसारे का सौदा है। और इस बात को हमेशा, जैसे पहले भी मैंने वो गुफ्तगू आपसे पूरी प्रेजेंटेशन और वो सब बना के आपके सामने रखी थी, कि हम इस गलत फहमी के शिकार ना रह जाएं कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं वो काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं ये यूं कर रहा हूँ, और आखिर में पता चला खुदा ही गायब हो गया और बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। ठीक है, तो ये इसकी अलामत क्या है? सबको आप देखेंगे, आइमा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, औलिया को देखेंगे, बुजुर्गान को देखेंगे, जिस को देखेंगे, इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत इंसान के अंदर, इंसान के ऊपर पड़ने वाला वो असर है, दुनिया फानी से, फानी लज्जतों से दिल का उचाट होना, आखिरत की तरफ दिल का मुतवज्जह होना, आंसू गिरिया जारी बुका का बढ़ जाना, इन्हें किस चीज के लिए? या अपने गुनाहों के खौफ से, या अल्लाह की अबदी दाइमी नेमतों के शौक में, या अगर इससे बाला तर दर्जा हासिल कर लिया तो अल्लाह की मोहब्बत में। लज्जतों की तरफ तवज्जो कम हो जाना, ये तमाम की तमाम अलामतें हैं। ये नहीं कि आप इसको अपने ऊपर सुपर इम्पोज करें, नहीं, वो एक मुनाफिकत है। सुपर इम्पोज नहीं, ये सारी की सारी तब्दीलियां खुद ब खुद रूनमा होंगी जो इस राह पर है, जो इस रास्ते पर है। यानी आप खुद, आपका दिल हट जाएगा कि नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को एक वो भी लिख के दिया था कि अंबिया क्या काम करते हैं, यानी अंबिया अगर इलाही असातिज़ा है क्या काम करते हैं। तो अगर आपको उसमें वो बात याद हो, अंबिया जो है वो सबसे पहले लोगों में सेंस ऑफ ऑनर, होप, डिग्निटी, ये तमाम चीजें पैदा करते हैं। कि हम लोग इन्हें मिसाल के तौर पर कि हम जो है मुजाहरे कर रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद। आप अगर गौर से उसमें देखें, उसमें ऑनर है, सेंस ऑफ ऑनर है, ऑनर समझते हैं ना, यानी अपने बाकरामत होने का एहसास, इस बात का एहसास कि मैं जिल्लत और रुसवाई को कबूल करने वाला नहीं हूं, हाय हाथ में नज़िल्ला, ये वाली कैफियत किसके पास है? जिसको साथ लेके वो खड़ा होके कहता है कि मैं जालिम के खिलाफ। सबसे पहली बात, ये सेंस ऑफ ऑनर हो तो आप फिर खड़े हो सकते हैं। ये डिग्निटी हो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बात की थी, क्या बात की थी? हाय हाथ में नजर। इन्हें हम इन तमाम चीजों को भूल जाते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसके खिलाफ क्याम कर लिया, उसके खिलाफ क्याम कर लिया। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें कि जो की सेंटेंसेस हैं कि ये मुझ जैसा कोई इस जैसे की बयत नहीं कर सकता। जिल्लत और रसवाई हमारे करीब से होके नहीं गुजरती। जो कोई हमारे साथ, जो कोई लिकाए रब का उम्मीदवार हो वो हमारे साथ चले, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले, ठीक है। तो इस पर, इन तमाम चीज़ों पर, यानी कि ये वो असबाक हैं, ये वो लेसन्स हैं कि जो दायमी हैं, ठीक है, जिनका तज़क्कुर इंतहाई लाजमी है कि हम कुछ भी ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, या हदीस ये, लेकिन ये वाले मामलात अगर दुरुस्त नहीं हो रहे और इस हवालों से हमारे अंदर एक तब्दीली वाकई नहीं हो रही, जिसकी अलामत मैंने बताई है, ठीक है, ये गिरिया जारी, तजर्रो, तवज्जो, लज्जात फानी से अलग करना, ये अलामतें हैं, ये कोई वो चीज़ें नहीं है कि जिसको लोग कहते हैं जी मैं अब बहुत ज़्यादा आरिफ हो गया हूँ तो ये काम शुरू कर दूँ, ये मुनाफिकत है। अगर ये कोई खुद से ये सब चीज़, ये मुनाफिकत है। बात वाजे हो रही, तो ये इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब भी इंशाल्लाह, यानी कि तकरीबन हर रात को ही हमें अपना हिसाब लेना चाहिए, हर रात को हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, वेयर वी आर गोइंग, कि हम खुदा ना खास्ता उस हालत में ना आ जाएं कि हम अपने आप को बस बहलाते रहें कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ और इबादत गुजार हूँ और मारिफत तलबगार हूँ ये, लेकिन इन द एंड हाथ खाली। और उसमें बात क्या है, यानी कि चीज़ क्या है सारी की सारी, कि जो वाकयन अल्लाह का बंदा होता है, ठीक है, इसमें एक बात और भी जहन में रखिएगा कि जो अल्लाह का बंदा होता है वो अपनी जिंदगी में हर काम वो करता है जिससे रब राजी होता है, ना कि अपनी मर्जी से। यानी जिस चीज पर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा फख्र करते हैं, शबे हिजरत, शबे, यानी ऐसे नहीं कि शबे हिजरत वो रात थी कि आप पहली दफा सोए थे, बल्कि शबे हिजरत वो रात थी कि जिसमें आप पहली दफा पूरी रात सोए थे, कि वरना आइमा अलैहिस्सलाम के जिंदगी का उसूल ये था कि रात में बहुत थोड़ा सा हिस्सा, 3-4 घंटे, 5 घंटे तकरीबन इशा के वक्त से लेके और निस शब तक आराम फरमाते थे और उसके बाद फिर इबादत। तो यानी कि जो वाकयन अब्द मोमिन है, जैसे मैंने अभी आपको वो यतीम वाली बात सुनाई, यतीम की किफालत वाली बात सुनाई, कि अपना दिल नहीं, कि मामला क्या कि फिर हम कहें कि जी मुझे अच्छा लग रहा था ये इल्म इरफान, तो खुदा क्या कहेगा, तुम किसकी परस्तिश करके आयो, किसको पूज के आयो, अपनी ख्वाहिश को। यानी जब हम तुम्हें चाहें कि तुम मेहराब इबादत में हो तो तुम वहां पर मौजूद हो, क्योंकि देखें खुदा ने किस किस चीज को, और इंशाल्लाह इसी बात को मैं और आगे भी बढ़ाऊंगा, खुदा ने किस किस चीज को कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन को दोस्त रखता है, अल्लाह नमाजी को दोस्त रखता है, लेकिन अल्लाह और भी किसको दोस्त रखता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलूना फी सबीलिही फफ्फन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह फकत ये नहीं कि तुम खड़े नमाज पढ़ते रहो, बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी सबील में किताल करते हैं, सफ बना के, गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये भी मोहब्बत खुदा का मौरद है, ठीक है। तो इस उन्वान से इंशाल्लाह हम अगर अपनी जिंदगी को एक डेवलप करेंगे तो उम्मीदवार हैं कि किसी अच्छे मकाम तक पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अब जल्दी से आ जाऊं उस पे, क्योंकि ये एक मुझे काफी दिनों से मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि इस हवाले से एक बात जरूर हो, क्योंकि हम कहीं एक मोनोटोनी का और एक जहनी अय्याशी का शिकार ना हो जाए कि बस आ गए और बैठ गए, खुश हो गए जी, चार आयतें पढ़ ली, चार हदीसें पढ़ ली, ये सीख लिया, वो सीख लिया, नहीं, असल चीज ये नहीं है। और इस हवाले से जितने भी लोग हैं ना, यानी कि जिन्होंने भी इस राह को तय किया है, उन्होंने इस बारे में बहुत खबरदार किया, कि ये सब चीज़ें ट्रैप बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं हरम में रह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं हर शब जुमा इमाम हुसैन के हरम में गुजारता हूँ, मैं हर ये ट्रैवल करता हूँ नजफ से हर आशूर और चहलुम में, नजफ से और करबला पैदल चल के जाता हूँ। ये सब की सब चीज़ें क्या हैं? ये सब की सब चीज़ें खुद हिजाब बन जाती हैं, ये खुद हिजाब बन जाती हैं कि इंसान हर वो अमल जो खालिसन कुर्बतन इलल्लाह अंजाम देता है, न कि कुर्बतन इलन्नफ्स, वो कारामद है इंसान के लिए, वो तरक्की देने के लिए। बात वाजे भी। अब हम थोड़ा उस पर आ जाते हैं, सूरह काफ अगर आप लोग निकाल लें तो मैं खरे काफी में जरा आसानी हो जाएगी। सूरह काफ नंबर 50, और हम बात कर रहे थे जिन आयतों पर बुनियादी तौर से, वो थी 16-22 का जो ब्लॉक था पूरा, 16-22। और इसी में ही मैं इंशाअल्लाह जो थोड़ा सा वक्त हमारे पास है कि इसमें कुछ मैं थोड़ी सी और गहराई में आपको ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी और तफसील में। सूरह काफ का नंबर 50 है, सूरह का नंबर, और आयत नंबर 16-22। आप में से कोई इसका खुलासा थोड़ा सा बयान करेंगे जल्दी से? पिछली दफा तो हमने इस पर बात की थी, वलकद खलकनल इंसानो इंसाना व नअलमु मा तुवस्वसु बिही नफ्सुहू व नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और यहां से जो बात शुरू होती है, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ ایک نظر دیکھ جائیں اس کا ترجمہ، تو میں ہی خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اور پھر مزید کچھ تفصیل کے ساتھ۔ ان آیتوں میں یعنی فرام 16-17-18، 16-17-18 کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم علم رکھتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے نفس کے اندر جو وسوسے ایجاد ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم رگے گردن اور رگے جان سے زیادہ، بہت زیادہ انسان سے نزدیک ہیں۔ ایک بات، یعنی یہ خدا نے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بیان کی، کس کی؟ اپنی۔ آیت نمبر 17، اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، لیکن خدا نے ایک نظام احتساب بنایا ہے، ایک محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم قائم کیا ہے اس زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اس اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کی بنیاد کس بات پر ہے؟ کہ خدا نے ہر انسان کے اوپر نگران اور واچرز بٹھائے۔ وہ نگران کیسے ہیں؟ اذ یتلق المتلقیان، کہ جب دو وصول کرنے والے وصول کرتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے، اور وہ کیا ہیں؟ قعید ہیں، یعنی وہ بیٹھے ہوئے، وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں، قعید ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، وہ اسی کام کے لیے ہیں۔ دے آر ناٹ فار اینی تھنگ ایلس، کس لیے؟ کہ دائیں اور بائیں سے آئیں اور جو کچھ ہم سے نکل رہا ہے یا جو ہم سے صادر ہو رہا ہے اس کو گریب کریں اور ریکارڈ کریں اور محفوظ کریں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اور کوئی قول لفظ کی شکل میں نہیں ڈھلتا مگر اس کے پاس اور اس کی بارگاہ میں کون ہے؟ رقیب اور عتید۔ رقیب یعنی نگراں، جو بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ سب لگا کے،
ٹھیک ہے, ان کے پاس ہر قسم کی اسکوپس ہیں, کچھ نہیں بچتا ان سے, اور عقید ہیں, یعنی بالکل ان کے پاس وہ تمام ٹولز موجود ہیں ٹو گریب اٹ. ابھی اس کو تھوڑا سا آتا ہے کہ یعنی ابھی پہلے قرآن سمجھ لیتے ہیں, قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی قول نہیں صادر ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے کون ہے, رقیب اور عتید ہیں. رقیب یعنی نگراں, اس پر واچفل, عتید یعنی اس کو پک کرنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت دفعہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, لیکن اس کو ریکارڈ کرنے کے یا پریزرو کرنے کے ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں. عتید کا مطلب ہے سب کچھ موجود ہے ان کے پاس, تمام آلات و ابزار, اکوپمنٹ, ڈیوائسز, ہر چیز کے ساتھ تیار بیٹھے ہیں, میں نگراں, کچھ نہیں بچ کے جاتا ان سے. بات واضح بھی, یعنی یہ خدا نے کیا نظام مقرر کیا ہے, نظام محاسبہ. اور خدا نے اس یعنی اس جگہ پر یہ بات سمجھائی ہے کہ جب ہم آخرت میں بلائیں گے, دکھائیں گے, تو اگرچہ کہ ہم خود ہر چیز کے عالم ہیں, لیکن ہم اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے فقط, بلکہ ہم نے تمہارا سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے, حفظ کیا ہوا ہے, ایک ایک چیز حفظ ہو رہی ہے, اور اس کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا, وہ تمہیں دکھا دی جائے گی کہ تم نے کیا زندگی. اچھا, اس میں اب جو کچھ گہرائی کی باتیں, اس پر تو ہم تفصیل سے پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں ان آیتوں پر, اب اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر ایک جو بات ہے کہ ما یلفظ من قول, قول سے کیا مراد ہے, یعنی ظاہری طور پر قول سے آپ کہتے ہیں جو بات کہی, ٹھیک ہے, کیا صرف کہی ہوئی باتوں کو وہ رقیب اور عتید ریکارڈ کرتے ہیں, یا اس کے اندر کچھ اور گہرائی بھی ہے, پاسبلٹی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ آخر میں ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے کہ علم خدا کی کیا نوعیت ہوتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سوال کئی دفعہ جیسے لوگ پوچھتے ہیں اور اس جگہ کنفیوز بھی کافی ہوتے ہیں علم خدا کے حوالے سے, کہ خدا یہ جانتا ہے, خدا سب جانتا ہے تو اس نے بنایا ہی کیوں, خدا سب جانتا ہے تو اس نے یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. تو علم خدا کے حوالے سے کیا ہے, اور خدا نے اس علم کو ابھی ہماری زندگیوں میں ہم پر اس طریقے سے نافذ نہیں کیا ہے اس حوالے سے. پھر یہ کہ آگے جو آیت آتی ہے, آیت نمبر 19, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہ اور موت کا نشہ آیا حق کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے, یعنی سکرۃ الموت بالحق, ٹھیک ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں جو گفتگو میں نے کی تھی وہ اس کی بنیاد تھی تفسیر میزان, لاسٹ ٹائم جو میں نے بات کی تھی. آج ہم جو اس کو یعنی کہ جو ایکسپلینیشن اور تھوڑا سا ان ڈیپتھ پہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ تفسیر ترتیبی ہے آیت اللہ جوادی عاملی. اور ڈیفینیٹلی مطلب میں صرف کاپی پیسٹ نہیں کر رہا ہوتا ہوں, اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ ایکسپلینیشن کے حوالے سے اس میں ایکسپینڈ بھی کرنی پڑتی ہیں, لیکن جو مین وہ ہے, جسٹ ہے, نچوڑ ہے, جہاں سے اخذ کی جا رہی ہیں باتیں, تو وہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر سورہ قاف, جو تفسیر ترتیبی کا ان کا پورا ایک سلسلہ ہے. تو پہلا جو عنوان ہے کہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ موت اور حیات کے حوالے سے, ٹھیک ہے. وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کے حوالے سے, یعنی زندگی اور موت کا جو تصور ہے اور زندگی اور موت کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے, یہ مکتب نبوت اور مکتب انبیاء علیہ السلام کی دین ہے, یہ معرفت. یعنی کون سی معرفت, کہ ایک جملہ فارسی میں کہتے ہیں, آگا کا یہ جملہ ہے کہ مرگ پوسیدنی نیست بلکہ از پوسیدن بیرون آمد است, یعنی کہ مرگ جو ہے موت بوسیدہ ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بوسیدہ جسم کو چھوڑ کر حقیقی زندگی میں آنے کا نام ہے، کہ وہ جسم جو اب بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ جسم جو اب گرتا چلا جا رہا ہے، وہ جسم جو اب ناکارہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جسم انسان کی زندگی کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ موت جو ہے وہ اس بوسیدہ جسم سے باہر آ کے اور حقیقی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ اور اس حوالے سے انہیں کہ کئی انہوں نے باتیں کی کہ جیسے کچھ مجھے اگر یاد ہوتی تو میں آپ کو سناتا، بہت اچھی فارسی شاعری، کہ موت اگر کوئی شخص ہوتی تو میں اس کو اپنی باہوں میں لے لیتا، اور موت سے میں کیا حاصل کرتا؟ حیات جاویدانی حاصل کرتا، اور موت مجھ سے رنگ برنگ کے پیرہن لے لیتی۔ یعنی یہی ہے کہ موت جو ہے وہ رنگ برنگ کی شکل صورت اور اس میں آتی ہے، لیکن میں موت سے کیا لوں؟ حیات جاویدانی حاصل کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ ایران جو ہے وہ زمانہ قدیم سے حکما کا فار ایور ایٹرنل، کہ ایران جو ہے وہ بہت پہلے سے، مطلب ہزاروں سال سے، ایران ہے، ہندوستان اور چین، آپ کے شاید علم میں ہو کہ ایران، ہندوستان اور چین، یہ تینوں تہذیبیں جو ہیں یہ ہزاروں سال پرانی ہیں، اور ہزاروں سال سے ان میں حکما پیدا ہو رہے ہیں ان جگہوں پہ، ٹھیک ہے، یعنی اہل علم و معرفت اور حکمت ان تینوں جگہوں پر ہیں، جن کے ابھی ہمارے پاس ریکارڈز بھی ہیں۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایران، جیسے ایران باستان کہتے ہیں وہ لوگ، کہ ان میں عقل و حکمت کی باتیں ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام اس قسم کی جو شاعری ہے فارسی میں، یہ سب کی سب اسلام آنے کے بعد ہے، کہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر انسان ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تصور اسلام کا دیا ہوا ہے، یہ تصور نبی اور رسول کے مرہون منت۔ اور دو مثالیں پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ کس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق، ٹھیک ہے، کہ موت کا جو نشہ ہے وہ انسان کے پاس کیسے آتا ہے؟ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے کیا؟ جاءت، ان لفظوں پہ غور فرمائیے گا، جاءت آیا سکرۃ الموت بالحق، یعنی اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایمفسائز کر کے ذرا ایلیبوریٹ کریں اور ہم بات کو سمجھیں۔ موت کا نشہ، موت کی غنودگی، سکرا نشے کو بیسیکلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکرا کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ یعنی جب انسان پر سکرات طاری ہوتے ہیں تو وہ، یعنی سکرات سکر جیسے شراب بھی ہے، ایک سکرا وہ بھی ہے نشہ، لیکن نشے کی بنیادی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے بے توجہ اور غافل کر دیتی ہے۔ تو انہیں جاءت سکرۃ الموت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ موت جب آتی ہے اور موت کی حالت جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو انسان باقی تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، پھر کسی کی طرف توجہ نہیں رہتی، پھر کوئی چیز اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی۔ تو یہ جو سکرۃ الموت ہے، یہ انسان کے پاس کیسے آتی ہے؟ بتائیں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بالحق۔ یہ موت کی جو سکرات ہیں یہ اس لیے تمہارے پاس نہیں آ رہی ہیں کہ تم کو مار دیں، یہ اس لیے تمہارے پاس نہیں آ رہی ہے کہ تم کو فنا کر دیں، تم کو ختم کر دیں، تمہاری زندگی کو ختم کر دیں، بلکہ بالحق آ رہی ہے۔ اب اس بالحق کا کیا مطلب ہے؟ بالحق کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو موت کا نشہ اور سکرات ہے, موت تمہارے پاس آتی ہے بالحق, تو بالحق یعنی کیا؟ بالحق یعنی حق کے. اب جیسے میں نے کہا تھا نا کہ با جو ہے وہ دو تین وہ رکھتا ہے, بلکہ کئی رکھتا ہے, دو تین تو جیسے عام طور سے جو بیان کی تھی کہ با سببیت ہوتا ہے, یعنی ریزن کاز, حق کی وجہ سے آ رہی ہے. با ملابست ہوتا ہے, یعنی حق کے لباس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, با لزوم ہوتا ہے, یعنی حق اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, حق کو آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے. تو بالحق ہے, اور حق کی کیریکٹرسٹک کیا ہیں؟ دیکھیں حق میں کم از کم جیسے میں نے بتایا تھا چار پانچ چیزیں, لیکن دو تین باتیں تو بالکل مین کیریکٹرسٹک ہیں حق کی, ہر حق کی. ایک تو یہ کہ حق پائیدار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حق ثابت ہوتا ہے, حق ضائع ہونے والی چیز حق نہیں ہوتی کبھی بھی. ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یعنی کہ جو چیز ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ حق کبھی نہیں ہوتی. اور دوسری حق کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ حق ہمیشہ ایک مقصد رکھتا ہے. حق کبھی بھی لاف و گزاف و ابس اور بیہودہ اور بیکار نہیں ہوتا. کلیئر؟ یعنی حق ہمیشہ مقصدیت رکھتا ہے, اور حق ثابت اور پائیدار ہوتا ہے. تو بالحق یعنی یہ موت تمہیں کس طرف لے جا رہی ہے, کہاں لے جا رہی ہے؟ ایک ایسی زندگی میں لے جا رہی ہے کہ جو ثابت اور پائیدار ہے, ایک اس انجام کی طرف لے جا رہی ہے کہ جو ایک بامقصد انجام ہے, جس میں بےہودگی نہیں ہے, جس میں لاف و گزاف نہیں ہے, جس میں خرافات نہیں ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق. اب یہاں پر دو تین باتیں بیان فرماتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے مختصرا نقل کر دوں کہ موت کے حوالے سے جو سب سے پہلی, جس پر ہم نے پہلے کافی تفصیل سے بات کی تھی, کل نفس ذائقۃ الموت, ٹھیک ہے, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو سب سے نوٹیسبل پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر کہ نفس ذائق ہے اور موت مذوق ہے, یعنی جو چکھنے والا ہے وہ نفس ہے, اور جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ موت ہے. جب کوئی چکھنے والا کسی چیز کو چکھتا ہے تو کون ختم ہوتا ہے اور کون باقی رہتا ہے؟ یہ بھی اچھا ہے, اچھا جملہ کہا آپ نے, لیکن ایز اے رول کیا ہے؟ جسے چکھا جائے گا وہ تحلیل ہو جاتی ہے, اور جو چکھنے والا ہے اس میں جذب ہو جاتی ہے اس کے وجود میں. تو جب انسان نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو موت ختم ہو جائے گی اور نفس بقا کو حاصل کر لے گا. لیکن وہ آپ والی بات بالکل صحیح ہے, اگر تم زہر چکھ رہے ہو پھر یہ تو اس کے لیے نا کہ اگر کھانا چکھ رہے ہو, شربت چکھ رہے ہو, تو وہ حیات بخش ہے, وہ کنزیوم ہو جائے گا, آپ باقی رہیں گے, آپ کو توانائی ملے گی, طاقت ملے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی زہر چکھ رہا ہے پھر جذب تو وہ بھی ہوگا اس کے وجود میں, لیکن مار دے گا, خراب کر دے گا وجود کو. تو وہ جہنمیوں کا موت کو چکھنا یہ اہل جہنم کا, کہ گویا کوئی زہر کا پیالہ پی لے, اور جو نیکوکار ہیں ان کا موت کو چکھنا کیا ہے کہ جو ائمہ امام جواد امام عسکری علیہ السلام کے جملہ ہے کہ اگر تم موت کی استعداد پیدا کر لو, یعنی کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کر لو موت کی, تو موت کو ہر ڈاکٹر کی دوا سے زیادہ شفا بخش پاؤ گے. انہیں تمہیں زندگی میں کسی دوا نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا جتنا موت تمہیں فائدہ دے گی، کیونکہ موت تمہیں جسم فانی کے قید سے نکال کر وجود باقی اور دائمی عطا کر دے گی.
جی رسول خدا کی حدیث ہے کہ die before you die. Die before you die. جی تو یہاں پر فزیکل مطلب ڈومین سے موت کی وہ ہو رہا ہے یا وہ پلیس سے وہ کر رہی ہے؟
نہیں تو اس پر آپ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی تھی، وہ سب دہرانی پڑ جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ موت کی حقیقت کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت موت ہے. موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل اس کے کہ تمہیں فزیکل ڈیتھ آئے تمہارے پاس، تم اپنے نفس کو حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون تک پہنچا دو. اس کو عرفہ کی زبان میں کہتے ہیں مرگ اختیاری، کہ اس کے لیے باڈی کا ڈائی ہونا ضروری نہیں ہے. اس حقیقت جو اس حقیقت تک اپنے نفس کو لے جائے، اور وہی کہ لفظوں کی حد تک نہیں حقیقت تک لے جائے، یعنی نفس اس کا ذائقہ چکھ لے انا للہ کہ ہم از اول تا آخر اللہ کے لیے ہیں، اور الیہ راجعون اور سوائے اس کے کسی کی طرف پلٹ کے نہیں جا رہے ہیں. اگر نفس نے اس چیز کو باور کر لیا، یعنی یہ چیز حقیقت کے طور پر ذائقہ اس کا اتر گیا اندر، اس نفس پر دنیا کا اثر ہوگا. پھر یہ نفس کیا جملہ کہے گا کہ خدا کی قسم ابن ابی طالب کو موت سے اس سے زیادہ انسیت ہے، زیادہ کا لفظ ہے نہ کہ اتنا، اس سے زیادہ انسیت ہے جتنا ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتی ہے. پھر یہ والا وہ نفس جو ہے وہ یہ کہے گا بات. یا جو جناب علی اکبر کا جملہ ہے کہ اے بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں. یہ وہ نفس ہے کہ جس نے موت کی حقیقت کو حاصل کر لیا. اور یہی اس آیت میں دعوت بھی ہے کہ خدا کہہ رہے بھائی نفس کے موت کا ذائقہ تمہیں چکھنا ہے نا، وائی ویٹ فار یور ڈیتھ بیڈ، وائی ناٹ ناؤ. یعنی کل نفس ذائقۃ الموت میں دعوت بھی ہے، آؤ چکھو، تمہیں چکھنا ہے نا، موت تھوڑی تمہارے پاس آئے گی. یہ تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم موت کا گھونٹ چکھائیں گے. ہر نفس کو چکھنا ہے، آؤ ابھی چکھو، ابھی یہ کام کرو. یعنی کہ جب جوان ہو، جب تمہارے پاس طاقت ہے، جب تمہارے پاس قوت ہے، اس وقت یہ کام کرو، زیادہ اچھے سے کرو گے. ایک بات ٹھیک، یعنی کہ یہ موت کا بیسک کنسیپٹ یہاں پہ قرآن کریم نے، بلکہ بہت ڈیپ، اگر آپ کو یاد کیجیے گا یا ریکارڈنگ ہوگی تو سنیے گا، بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت پہ. دوسرا بیان فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جملہ، کہ یہ بھی ہم اس پر ذکر کر چکے ہیں اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور سورسز سے بھی، کہ جب کربلا میں اور خاص طور سے ظہر اور عصر کے وقت جب حالات بہت سخت ہو گئے تھے، تو کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام پر اس سختی کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا تھا، تو آپ نے اور جب امام حسین اور ان کے کچھ مخصوص اصحاب تھے جب ان کی طرف نظر کی تو بہت پرسکون تھے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے فرمایا تھا صبرن یا بن الکرام، اے کرامت کے بیٹوں، یعنی اب تم جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں، نعرے لگانا کوئی چیز نہیں ہے، سینس آف آنر ہونا بات ہے. ایک فرد اور ایک قوم سینس آف آنر رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، یہ بات ہے، تب وہ کھڑی ہو سکتی ہے ظالم کے مقابلے میں. جس میں کرامت ہی نہیں ہو اس کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. صبرن بن الکرام، یعنی کہ اب امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اب جو لوگ میرے ساتھ ہیں یہ کیا ہیں، کس مقام تک پہنچ چکے. بن الکرام، کرامت کے بیٹو،
بہت اعلیٰ آپ نے لقب دیا اپنے نصاب، ان الموت قنطرۃ، بے شک موت ایک پل ہے، صبر صبر، ابھی نہیں، پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے، بہت سخت حالات ہیں، بہت مشکل ہے، لیکن صبر، یہ موت ایک پل ہے۔ یہاں بھی اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پل انسان کے سر پہ ہوتا ہے، پیر کے نیچے ہوتا ہے۔ پل آپ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں کندھے پہ، یا پل آپ کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے، جس کو طے کرتے اور عبور کرتے ہوئے آپ ادھر سے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ موت انسان کے اوپر نہیں ہے جو اس کو تنگ اور پریشان کرے، انسان کے پیروں کے نیچے ایک رستے کا نام ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا گھٹیا بنا لو، اتنا پست کر لو، اتنے نیچے لے جاؤ، تو یہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گی، مصیبت بن جائے گی تمہارے لیے۔ ورنہ خدا نے نہ اس موت کو ایسا بنایا ہے کہ یہ تمہیں کھا جائے، جو ہمیں ڈر لگتا ہے، آپ دیکھیں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے نا، آپ اگر غور کریں تو ڈر کیا، موت ہمیں کھا جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں، لٹرلی یہ بات نہیں ہے جو ہم موت سے فرار کرتے ہیں، موت کے نام پر اس سے بھاگ رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، انہیں حقیقتاً موت سے بھاگ رہے ہیں، کہ جو ہم مار و اقرب اور فلاں دشمن اور اس سے اس سے میدان جہاد جہاں جہاں سے بھی فرار کرتے ہیں، موت سے ہی فرار کرتے ہیں نا۔ تو کس بات کا فرار ہے، کس بات کا ڈر ہے کہ یہ ہمیں کھا جائے گی، جبکہ خدا کیا کہہ رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اس تم کو اسے کھانا ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے، تمہیں اس کی غذا کے طور پہ نہیں بنایا ہے، یہ تمہاری غذا ہے، جس کو تم کھاؤ اور فانی سے باقی ہو جاؤ۔ یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ تمہاری گزرگاہ ہے، کہ اس پر اگر سلامتی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تم چلو، یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گی، اس حق تک پہنچائے گی۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کے ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ العلماء باقونا ما بقیت دہر، کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء ہیں وہ باقی ہیں جب تک کہ دہر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دہر، اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ اگر آپ نے شاید سنا ہو، کہ وہ جو ہم نے ٹائم پہ بات کی تھی، تو زمان اور دہر الگ الگ ہیں، یعنی دہر سمجھ لیجئے تقریباً آخرت والا وقت ہے، یہ دنیا والا وقت نہیں ہے۔ تو علماء باقی ہیں ما بقیت دہر، جب تک، یعنی یہ بقا آخرت میں بھی ہے، یہ فقط دنیا کی بقا نہیں ہے علماء کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس جملے میں، یہ جملہ ظاہراً جملہ خبریہ ہے، کہ علماء مبتدا ہیں، باقون خبر ہے، علماء کیا ہیں، باقی ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فقط جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ تشویق، یعنی شوقیہ بھی ہے، کہ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو، جب تک کہ وقت آخرت موجود ہے، تو کیا بنو، راہ علم پر آؤ۔ یہ شوق ہے، یہ رستہ ہے، یہ راہ تعین کرنا بھی ہے، کہ العلماء باقون ما بقی الدہر۔ تو بات واضح ہو رہی ہے کہ موت کی سکرات کس حق کے ساتھ آتی ہے، کون سا حق لے کر آتی ہے، وہ حق تھوڑا سا واضح ہو گیا آپ کو، کہ مقصد بھی ہے اور ثبات بھی ہے، کیونکہ حق نہ ضائع ہونے والی چیز حق ہوتی ہے، نہ بے مقصد اور بےہودہ چیز حق ہوتی ہے۔ تو یہ موت کی سکرات جب تمہارے پاس آ رہی ہیں بالحق، تو وہ حق کیا ہے اور کس حق کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ بقا کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن وہ وہی والی بات کہ جس میں احسن بھائی نے بہت اچھا اس میں ایڈ کر دیا ہے، کہ یہ دونوں ذائقے ہیں،
शरबत और एक बेहतरीन दवा का भी जायका है और जहर का भी जायका है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा घूंट अपने लिए बना रहे हैं, कौन सा जाम, कौन सी मेडिसिन, कौन सी माजून अपने लिए तैयार कर रहे हैं, कि फिर वही पीना पड़ेगी और फिर उसी का नतीजा बरामद हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। वजाअत सकरतुल मौत बिलहक। उसके बाद दूसरा जो इसी मौत के हवाले से और इस राह को तय करने के हवाले से जो बात आ रही है वो ये कि राह को तय करना किस तरीके से, यानी कि ये बिलहक तक और उस हक और उस सच्चाई और उस बका के को हासिल करने के लिए, यानी थ्रू मौत या मौत के ज़रिए से बेस्ट वे क्या है। तो कुरान करीम हमको क्या बात समझा रहा है, बेस्ट वे क्या है, कौन किस राह से चलें, रास्ता तय करें कि बेहतरीन नतीजे हक हमारे हाथ में आए मौत के वसीले से। द वे ऑफ लव। और ये एक ऐसा सबक है कि जो तकरीबन हमारे उसमें गुम है, ठीक है, हमारे निसाब से गुम है। यानी हम दीन को इख्तियार करते हैं किस बुनियाद पर, अजाब, सवाब, फरीजा, वाजिब, हराम। यानी हमने तकरीबन अब तक, अगर मैं ये बात करूं कि नमाज मोहब्बत नहीं पढ़ी है कभी, और मैं इंशाल्लाह कभी आपको मौका मिलेगा, अभी तो ज़ाहिर टाइम नहीं है, मैं आपको एक इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाऊंगा। यानी कमाल है, कमाल वाकई, जिस पे इंसान जो है ना वज्द में आ जाता है, ऐसे कलमात हैं। और उसमें आप यही फरमाते हैं, नौफुल बिकाली का वो है उसमें, और क्या आप रात की तन्हाई में घर से बाहर निकल गए, अक्सर इमाम अली अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, कहाँ जा रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन, अपनी उम्मीदों को पाने के लिए अपने महबूब के पास जा रहा हूँ, अपनी उम्मीदों को हासिल करने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, महबूब के पास जा रहा हूँ। यहाँ से बात शुरू होती है। और फिर आपने उनको एक दुआ तालीम फरमाई है, उसमें बहुत कमाल है। तो बहरहाल, तो हमने इस वाले सबक को या हमें कभी पढ़ाया नहीं गया या हमने पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। सबसे बेहतरीन राह, राह सुलूक, सैर इलल्लाह, खुदा की तरफ हरकत करना, राह मोहब्बत है। बात वाज़ेह हो रही। और मोहब्बत का मायना क्या होता है, मोहब्बत का मेन और सैलियंट फीचर क्या होता है, कुर्बानी, यानी अपने वजूद को महबूब के हवाले कर देना और रफ्ता रफ्ता अपनी मर्जी को, अपनी मंशा को, अपनी चाहत को उसकी चाहत में गुम कर देना, जम कर देना, ख़त्म कर देना। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि कुरान करीम की आयतों के हवाले से इस बात को सप्लीमेंट करूँ, कि ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ख़ुद कुरान करीम ने इस पर कितना ज़ोर दिया है। अभी मैंने आपके सामने कई आयतें पढ़ी कि इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, या इन्ना अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही, कि इसमें आप देखें मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कि ये मोहब्बत किसकी तरफ से आ रही है, अल्लाह की तरफ से आ रही है। लेकिन इस बारे में जो कुरान करीम की सबसे ज़्यादा कह लें कि बहुत बय्यन और रोशन आयत है वो सूरह आले इमरान में, आई थिंक 30-31, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इन कुंतुम, अगर क्या हो तुम, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिउनी, पस मेरी इत्तबा करो, मेरी कौन, यानी पैगंबर अकरम یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس آیت میں دیکھیں اسلوب کتنا عجیب ہے، ان کنتم تحبون اللہ، یعنی جو بھی مؤمن ہے، جو مسلمان ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے کس چیز کے لیے؟ اس بار اس چیز کے لیے نہیں کہ یا اللہ میں اپنے ساتھ اپنے اعمال کا تھیلا یا ٹوکرا لے کر آ رہا ہوں، اس کے بدلے میں آخرت کی کتنی کرنسی ملے گی، یہی ہے نا ہمارا حال، یہ جمع کر رہے ہیں نا، اپنے تھیلے بھر رہے ہیں نمازوں سے اور فلاں سے اور اس عمل سے، تو کیا ہے کہ مطلب جائیں گے وہاں پہ، وہاں دیں گے، یہ 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 ہے، یہ میرا مال ہے، آپ کیا دیتے ہیں، کتنے ہیرے جواہرات ملیں گے، کتنے محل ملیں گے، کتنے حور و قصور ملیں گے، فلاں فلاں فلاں، لیکن یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ بندہ خدا کا طلبگار عذاب و ثواب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بندہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے از راہ محبت۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اور آپ دیکھیں کہ فوراً خدا نے اس کو قبول کیا ہے، اس بندے کو فوراً قبول کیا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ شرط وہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اب یہاں پر آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ فتبعونی میں کیا نقطۂ لطیف پوشیدہ ہے، یعنی میری اتباع کرو، اس میں کیا لطافت ہے اس فتبعونی میں؟ ہاں ادھر ہے، لیکن یا کون ہے؟ حبیب خدا، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو اس کو فالو کرو جو میرا حبیب ہے، یعنی جس کو میں چاہتا ہوں، جسے میں نے اپنی محبت دے دی ہے۔ یہ پوری کی پوری آیت آیہ محبت ہے، ان جو بڑھنے والا ہے وہ خدا کی طرف عذاب و ثواب کے کانسیپٹ کو لے کے نہیں جا رہا ہے، وہ محبت خدا کا طلبگار ہے۔ تو خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ جو میرا حبیب ہے، تو تمہیں کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ میری محبت کن چیزوں کو عطا ہوتی ہے، کس طریقے سے عطا ہوتی ہے، کن چیزوں پر نازل ہوتی ہے۔ یعنی حبیب سے تمہیں پتہ چلے گا کہ میری محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور جب تم اس سے اٹیچ ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ، محبت خدا نصیب ہو جائے گی تمہارے۔ تو اگر ہم اس حق کی طرف، جس حق کی طرف خدا ہم کو لے جانا چاہ رہا ہے، اگر ہم اس حق کو واقعاً پانا چاہتے ہیں، یہ رستہ بھی ہے، اس رستے کو خدا نے منع نہیں کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے اور آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جس راہ کی طرف، کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے کہ میں شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ نارمل مسلمان کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر ایک عام مسلم اور شیعہ برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ اہل بیت جو ہے وہ مومنین کی ہائیسٹ کیڈر اور کیٹیگری کا نام ہے، یعنی مسلمین و مومنین میں جو اعلیٰ ترین رتبے اور درجے کے افراد ہیں وہ شیعان اہل بیت علیہ السلام، اور یہ فرق اپنے معیار کے ذریعے سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ نظر ہم بھی وہی ہیں جیسے سب ہیں، پھر کس بات کے شیعہ ہیں؟ پھر کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ ہم میں اور ہمارے امام میں کوئی چیز جھلک رہی ہے، مماثلت کوئی جھلک رہی ہے، ہمارے آئمہ نے کس بنیاد پہ عبادت کی ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو امام علی علیہ السلام کا جملہ سنایا، آپ صحیفہ سجادیہ میں کی ساری دعائیں پڑھیں، آئمہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، آپ اندازہ کریں کہ آئمہ علیہ السلام خدا کی طرف سے کس نیت کے ساتھ بڑھیں، کس لیے بڑھیں؟ محبت کی بنیاد. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ موت جو جاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ سکرات موت جو بالحق ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس حق کو بہترین طریقے سے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے زندگی میں؟ راہ محبت ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سب کی سب آیت قرآن ہے جو ہمارے سلیبس سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سنائی جاتی ہیں نہ ذکر ہوتا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ واقعا ایمان لائے، اشد ہیں، اشد بے انتہا سخت ہیں، شدید نہیں ہے، اشد ہیں، اشد شدید کا مبالغہ ہے. اشد حبا للہ، اللہ کے لیے محبت میں اشد ہیں. بات واضح ہو رہی؟ تو بہترین راہ اس موت والے، یعنی اس حق کو حاصل کرنے کے لیے، راہ محبت ہے اپنے آپ کو. اور پھر وہی بات، جو انسان محبت کی اور محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ وہ محبوب کے علاوہ کسی اور چیز سے سکون نہیں پاتا، محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب تک محبوب کا وصال نصیب نہ ہو جائے، اس کے دل کو قرار و سکون نہیں ملتا، مضطرب ہوتا ہے، گریہ کنا ہوتا ہے. وہی میں نے کہا علامتیں ہیں ساری، کہ اس میں یہ بھی آیت اللہ جوادی عاملی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انسان، اور یہ اس پہ سنایا تھا انہوں نے یہ جملہ، کہ زید بن حارثہ والا یہ کافی میں، اصول کافی میں، یہ دو تین طریقوں سے شیخ کلینی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے صبح مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک جوان کو دیکھا کہ جس کے مطلب آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور بدن نحیف و لاغر تھا، اور پھر اس سے پوچھا کیف اصبحت، کیف اصبحت یا فلاں، کہ کس حالت میں صبح کی؟ تو انہوں نے کہا اصبحت یقیناً، کہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی. تو پیغمبر اکرم نے فتعجب رسول اللہ، کہ رسول خدا نے تعجب کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ ہماری طرح نہیں جو دل چاہ بول دیا، ہم مومن ہیں اور ہم صاحب یقین ہیں اور فلاں، ہم اپنے ہر قسم کے تمغے جو ہے وہ اپنے آپ کو بغیر کسی روح رعایت کے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ تعجب کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہے، تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، میرے دن بھوک پیاس میں بسر ہوتے ہیں، آہوزاری اور گریہ. تو اس پر انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا محبوب نہیں ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی جس کی راتیں جاگتے ہوئے گزر جائیں، اور جس کے دن بھوک پیاس میں گزرے ہیں، اور جس کی آنکھیں گریہ کو نہ ہوں، یہ اس کس بات کی علامت ہے؟ کہ جو میرے پاس ہے یہ میرا محبوب و مطلوب نہیں ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اور پھر یعنی ایون اس بات پہ بھی رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے اہل یقین ہونے کے لیے، اہل یقین میں سے ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں گویا کہ اہل بہشت کو بہشت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اہل جہنم کو جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گویا کہ. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے اصحاب کے باطن سے آپ کو باخبر کروں ایک ایک کہ ان کے اندر کیا ہے.
تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. یہ راہ محبت, یہ بہترین راہ ہے, اور اس کی علامتیں ہیں کہ جو انسان سے ان لذتوں کا شوق چھین لیتی ہیں. محبت سب سے پہلے یہی کرتی ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر ایک سے بیگانہ اور بے نیاز کر دیتی ہے, دیوانہ. اور یعنی کہ جیسے بہت اچھے اچھے حافظ کے اور ان سب کے اشعار بھی ہیں کہ جو تیرا دیوانہ ہے اس کو دو عالم سے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ میرے دشمن کو دے دو سارا, میرے لیے سوائے محبوب کے اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. یہ دو عالم جو ہے نا پورا, جس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے, یہ سب اٹھا اور میرے غیر کو دے دو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہے, اب آگے پھر ظاہر ہے موقع نہیں ہے. تو بہرحال اس گفتگو کے حوالے سے انہیں پہلی بات میں پھر ایک منٹ میں وہ کر دوں, سمیٹ دوں بات کو, کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ خود احتسابی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے کہ انسان اس بات پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بہت خطرناک ٹریپ ہے شیطان کا کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں, سمجھ میں آنا ہاف پارٹ آف دا سولوشن ہے. یعنی کہ جیسے اس کی بھی مثال ہمارے علماء نے دیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, نظر آ رہا ہے کہ آگ لگ گئی ہے, لیکن یہ سمجھ میں آنا آپ کو آگ سے بچائے گا, یا یہ کہ آپ کے ہاتھ اور پیروں کے اندر طاقت اور قوت عمل کا موجود ہونا آپ کو آگ سے بچائے گا؟ اگر پیروں میں ہی جان نہیں ہے, سمجھتے رہو دیکھتے رہو, آپ کو کیا ہوگا, کیا کر لیں گے, کیا کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تو اٹ از ہاف پارٹ آف دا سولوشن. اینڈ ان فیکٹ کہ اگر اس پر ہی رک گئے تو نو سولوشن ایٹ آل, یہ سولوشن ہی نہیں ہے. اگر یہاں پہ بیٹھ گئے کہ مجھے خالی سمجھ میں آ رہا ہے, اس پہ ہی خوش ہو گئے کہ وہ حرکت ہو رہی ہے کہ نہیں, اللہ, جس کی علامتیں میں نے بتایا کہ یہ علامتیں ہیں, نہ کہ انسان کہے کہ ہاں میں راہ سیر و سلوک پہ جا رہا ہوں تو میں یہ کام کروں, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ علامتیں ہیں جو خود بخود اس راہ پر چلنے والوں کے اندر نمودار ہوتی ہیں, ظاہر ہوتی ہیں. یقیناً, یعنی کہ وہ بات تو یقیناً ہے کہ سمجھ آ رہی ہے. تو انسان سمجھ آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جانا ہے ایک پہاڑ کی چوٹی تک, آپ بہتر جو ہے اوپر اوپر ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا لیول اپ ہوتا جا رہا ہے, لیکن جتنا انسان کا لیول اپ ہوتا ہے گرنے کے امکان اور خطرے, انہیں وہاں سے گرے گا زیادہ چوٹ لگے گی, زیادہ نقصان ہوگا.
اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہو جائے گی,
ہاں,
جانے کے باوجود ایکشن نہیں.
یقیناً, لیکن اس کا وہ دوسرا حل وہ نہیں ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو ہم نے پڑھ کے سنائی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ چھ لوگ چھ چیزوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے, تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو جاہل رکھا ہے, نادان اور بے وقوف, اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور اس میں پاکستان میں یہ بحثیں بہت ہوتی تھیں, یہاں شکر نہیں ہوتی, کہ جس میں نا کہ ایک طبقہ ہمارے یہاں لوگوں کا وہ ہے کہ جو سارے کا سارا الزام جو ہے وہ ممبر اور علماء کو دیتے ہیں کہ یہ بالکل نالائق لوگ ہیں اور یہ کچھ نہیں بتاتے اور کچھ نہیں سکھاتے, اس وجہ سے پوری عوام خراب ہے. یہ بھی ایک وہاں پر تعداد ہے. اور اگر آپ کچھ طبقے علماء میں چلے جائیں تو وہ پوری کی پوری عوام کو ناکارا و نکما قرار دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو سنا سنا کے تھک جاؤ اور بتا بتا کے جان دے دو, اور انہیں کچھ نہیں سمجھنا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو اسی میں, اس بحث میں نے پھر سورہ زخرف کی آیتیں, پھر وہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان کو دکھائی تھی, کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خدا نے جب فرعون کو عذاب دیا ہے تو اس کے ساتھ پوری قوم کو اس کے پیچھے داخل کیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون کے بارے میں کہ فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تھا، یعنی ان کو جہالت میں اور اس میں ہلکا کر دیا تھا، ان کی پرسنالٹیز کو ہلکا کر دیا تھا، لیکن اس بات سے ان کی بچت نہیں ہوئی کہ اس نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اس نے یہ سارے جال پھیلائے تھے، اس نے سب کے سب جاؤ اس کے پیچھے، یہ تمہارا امام ہے. اور اس جگہ پر، اسی جگہ پر خدا نے وہ لفظ بھی استعمال کیا، ائمتن یدعون الی النار، یعنی کچھ ائمہ وہ ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اسی دنیا میں کچھ ائمہ وہ ہیں یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلا کے لے جاتے ہیں. اور یہ فرعون کی مثال لی، تو یہ بات کہیں سے بھی نہیں ہے کہ ہم بے وقوف تھے اور ہم جاہل تھے، اور ہم، یعنی دونوں طرف ہیں کہ اگر علماء ہیں انہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، اور اس طریقے سے ذمہ داری پوری کرنا ہے کہ وہ خدا کے جو بیعت ہے، ایک لحاظ سے عہد خدا ہے، اس کو وہ پورا کریں، اور لوگوں کو بھی اطاعت اور اتباع کا حق ادا کرنا ہے، دونوں کی ذمہ داری. یعنی نہ وہ اپنے آپ کو خالی یہ کہہ کے بچا سکتے ہیں کہ جی علماء یہ سب کر رہے تھے، اور نہ علماء اپنے آپ کو یہ کہہ کے سائڈ میں کر سکتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. ایک آدمی سن رہا تھا، یہ بات مجھے اچھی طریقے سے میں نے دیکھی ہے آغا جعفر صاحب کے ساتھ نا، بالکل اپنی نظروں کے سامنے دیکھی ہے. ایک یا دو آدمی ہوتے تھے نا، وہ مجلس پڑھنا شروع کر دیتے تھے. مطلب ویسے ہی ان کی تقاریر سننے زیادہ لوگ آتے ہی نہیں تھے، ایسی باتیں سننے کو لوگ پسند ہی نہیں کرتے. ایک یا دو آدمی پورے ہال میں بیٹھے ہوئے وہ مجلس شروع کر دیتے اور اپنے وقت پہ ختم کیا گیا. مطلب اس بات سے میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے کہ انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہوتی تھی کہ کتنا مجمع ہے، کیسا مجمع ہے، کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا. یہ میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے، قربت اللہ پوری کر رہا ہوں، بات ختم. درست. تو بہرحال خدا ہم سب کی مدد کرے انشاءاللہ اس راہ پہ چلنے میں. السلام علیکم ورحمۃ